نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، تو صحابہ کرام منبر کے قریب ہو گئے. آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے فرمایا کہ آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے فرمایا آمین. صحابہ میں سے بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے یہ نئی بات دیکھی ہے، یعنی اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنا قدم مبارک جب ممبر پر رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر بھی آمین اور تیسرے پر بھی آمین کہا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جبریل امین آ گئے تھے اور انہوں نے تین بدعائیں کی جس پر میں نے آمین کہا. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے، غالب الدر منصور کی روایت ہے، کہ خود جبریل امین نے آپ سے کہا کہ آپ جو بدعا میں دے رہا ہوں اس پر آمین کہیے. چنانچہ پہلے قدم پر جب آپ نے پہلے سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں ایسے کام انجام نہ دے کہ جس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. تو گویا یہ بدعا تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو. تو میں نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا، میں نے جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا ہو اور اس نے آپ یعنی آپ کا نام لیا گیا ہو اور اس نے درود شریف نہ پڑھا ہو. تو اس پر بھی میں نے آمین کہا. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کو راضی کر کے ان سے جنت حاصل نہ کرے. تو اس پر بھی میں نے آمین کہا. تو حدیث تو فقط اتنی ہے، لیکن اس کی تفصیل و تشریح میں تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ جبریل امین علیہ السلام کی بدعا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے. اور پھر اگر حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ آمین کہیے تو اور زیادہ اس کا اہتمام معلوم ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی شخص پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت اس مہینے میں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. اب بھی اگر کوئی شخص اس بارش میں جو برس رہی ہے نہ نہائے اور اپنی رحمت و مغفرت کا سامان نہ کرے تو یقیناً اس سے وہ شقاوت بدبختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہوائیں چل رہی ہیں، ہر رات اللہ رب العزت ندا دے رہے ہیں، مغفرت فرما رہے ہیں، ہر رات میں مغفرت کی جا رہی ہے، لیکن وہ شخص کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا کہ جس سے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، تو یقیناً یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. اور رمضان المبارک کا کام کیا ہے کہ آدمی روزے کا، تراویح کا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس کا ادب اور احترام کرے. اور اگر کسی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں بھی رکھ رہا تو کم از کم روزے داروں جیسا رہے، یعنی بے ادبی اور بے احترامی پھر بھی نہ کرے. اور دوسری جو آپ نے بدعا فرمائی کہ اگر کسی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، تو اس سلسلے میں بھی تفصیل یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آدمی نام سنے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. بعض نے فرمایا کہ پوری مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کہنا چاہیے. اس پر تو سب متفق ہیں کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس قدر ہیں کہ ہم جتنے بھی درود شریف پڑھیں وہ کم ہے. چنانچہ بعض روایات میں درود شریف نہ پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شقی، بدبخت، بخیل اور جہنم میں داخل ہونے والا فرمایا، اور بعض میں فرمایا کہ بے دین ہے وہ. تو وہ بہت سخت وعیدے ہیں، ان وعیدوں کو دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو چاہیے کہ درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے. اور پھر خود اس درود شریف پڑھنے پر اس قدر وعدے ہیں اللہ رب العزت کے اور اس قدر مغفرت کے وعدے ہیں کہ خود نہ پڑھنا یہ مستقل ایک محرومی کی بات ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو گویا درود شریف پڑھنا خود ہمارے حق میں ہی بہتر ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی 10 مرتبہ رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس کے 10 گنا معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر 100 مرتبہ کسی نے پڑھی تو کتنے درجے اس کے بلند ہوئے, کتنے گنا معاف ہوئے, اور کس قدر رحمتیں اللہ کی اس کی طرف متوجہ ہوئے. یقیناً ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو اپنے آپ کو ضعیف سمجھتے ہوئے, کمزور سمجھتے ہوئے بھی درود شریف کو ہمیں پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ, اس کا ورد رکھیں. کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ سے زیادہ درود شریف پڑھو. تو 300 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے درود شریف کثرت سے پڑھ لی. تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کا کوئی کام رکتا نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درود شریف کی برکت سے اس کا کام انجام تک پہنچا دیتے ہیں. پھر اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ بعض اوقات عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس کو خواب میں کرا دیتے ہیں. تو بہرحال بہت سارے فضائل ہیں اور سچے لوگوں نے تو اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو یقیناً وہ سب اسی پر ہے کہ درود شریف کا پڑھنا باعث خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسری بات تو یہ کہ والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ والدین کو خوش نہ کرے, اپنی مغفرت نہ کرا لے, یقیناً یہ بھی بڑی بدبختی کی بات ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار احسانات ہیں, اسی طریقے سے ہر والدین کے اپنی اولاد پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں. یقیناً ان کے دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ ہیں, اس لیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا, اس میں سلوک کرنا, حتیٰ کہ اگر وہ مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, اور امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کہنے میں نرمی اور سہولت کا معاملہ کریں. اگر تمہاری بات سن لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ سنیں تب بھی بدسلوکی کرنا ان کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مطیع اور فرما بردار بیٹا ہوتا ہے اپنے والدین کی طرف یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو ان کی طرف نظر رحمت کرنا, یہ حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے. تو یعنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے والد کو یا والدہ کو دیکھنا اس نیت سے کہ یہ میری دنیا میں آنے کا سبب ہے, یہ میرے والد ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو گھر بیٹھے ہمیں اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ حج مقبول کا جو ثواب ہے وہ مل جاتا ہے. بعض لوگ اس قسم کی فضیلت سن کے سمجھتے ہیں کہ جب حج کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں, گھر میں حج کر لیا کریں گے روزانہ. تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, حج اگر کسی پر فرض ہے تو وہ تو حج کرنے سے ہی ادا ہوگا, البتہ حج کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ والدین کو دیکھنے سے ادا فرماتے ہیں. تو اس لیے اجر و ثواب کی بات ہے یہاں پر. اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص مشرک نہیں ہے, اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا, تو اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کا جو چاہے گناہ معاف فرما دے. لیکن فرمایا والدین کو ستانے کا جو گناہ ہے اور والدین کو ستانے کا جو وبال ہے, جب تک کوئی شخص دنیا میں اس کو نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کسی نے اپنے والدین کو تنگ کیا ہے, ستایا ہے, نافرمانی کی ہے, ان کی حکم عدولی کی ہے, تو یقیناً وہ بہت سخت خطرے میں ہے. تو چاہیے کہ تو وہ استغفار کرے, والدین اگر موجود ہیں تو راضی کرے انہیں, اور اگر موجود نہیں ہے تب بھی ان کے لیے استغفار کرتا رہے, اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مطیع اور فرما بردار بیٹوں میں شامل فرما دیں. یعنی یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور دنیا میں اس حال میں وہ رہے کہ بیٹا یا اولاد ان کے نافرمان تھی, لیکن مرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے, ان کے لیے استغفار کرتا رہے, تو یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اس اولاد کو مطیع اور فرما برداروں میں شمار فرما لیتے ہیں. اور حدیث میں ان کی بات یہ بھی آتی ہے کہ والد کے جو ملنے والے ہیں ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے, اب چاہے تو اس کی حفاظت کر یا چاہے تو اس کو ضائع کر دے. ایک اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا, آپ نے فرمایا کہ والدین تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں. یعنی تو اگر ان کی خدمت کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر نہیں کرے گا تو جہنم. اسی طریقے سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ زندہ ہے, تو کہا کہ ہاں والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تو ان کی خدمت کر, تیری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. تو بہرحال یہ بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدعا پر آمین کہنا کہ جو والدین کو پائے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اور ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. اور آپ نے فرمایا کہ آمین. یہ بڑی سخت بدعا ہے لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں, کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں. اگر بالفرض کوئی اس میں مبتلا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے. والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کرنا چاہیے. جو جائز امور ہیں, مباح امور ہیں, ان کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر وہ ناجائز بات کا حکم کرے تو بے شک اس میں ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے, لیکن طریقہ ایسا اختیار نہ کرے کہ جس سے وہ مشتعل ہوں یا جس سے ان کی بے ادبی اور بے احترامی لازم آتی ہو. جو بات ایسی کہیں کہ جو شرح ناجائز ہے اس کو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ والدین کا جو ادب اور احترام اس قدر زیادہ ہے تو ان کے ناجائز بات بھی مانی جائے. تو شریعت ہماری یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے, چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. وہی جاہدہ کالا تشری کبھی مالی شرح کبھی فلا تطے ہوا. قرآن نے کہا کہ اگر تجھے شرک کا کہے یا کسی اور معاملے کا کہے ایسا جو ناجائز ہے فلا تطے ہوا تو اس میں ان کی اطاعت مت کرو. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے جو بے ادبی پر منتج ہوتا ہو اور جو بے احترامی پر نکلتا ہو. ان کا ادب اور احترام کرتے رہنا چاہیے, نام سے انہیں نہ پکاریں. آج کل ایک وبا چل رہی ہے کہ دوستوں کو یاروں کو تو کہتے ہیں یار یہ بات ہے یار یہ بات ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں کہ یار ابو یہ بات ہے. یہ یار ابو جو ہے یہ اس طرح کرنا ہے, یہ بے ادبی کی بات ہے. باپ کو باپ کے طریقے پر پکارنا چاہیے. ان کا ادب اور احترام سے جتنا نام لے کے وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اور بھی ایسے تمام امور جن سے والدین کی نافرمانی ہوتی ہو اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما, والدین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. جو جن کے موجود ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسماء مبارک کا زیادہ سے زیادہ ادب اور احترام کرنے کی اور اس کی قدر جاننے کی اللہ میں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو, نمازوں کو, تراویح کو قبول فرما, قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.